وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال اور متعدد سمجھوتوں پر دستخط۔ رفح پاس مستقل طور پر کھول دیا جائے، مصر کی موجودہ حکومت سے فلسطین کے منتخب وزیراعظم کا مطالبہ۔ یوکرین کا بحران، مشرق و جنوبی علاقوں میں روس نوازوں یوکرین کے فوجیوں کے درمیان تصادم، خانہ جنگی کا خطرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ یہاں ہمارے یورپی ناظرین ہارڈ بٹ پر بھی ہماری نشریات ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس کا پتہ ہے hardbutt@13east، فریکوینسی 12437، SR 29900، FEC2/3 پول ہوریزنٹل جی۔ اور اب لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ کیجیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے، جو ایران اور متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس ملک کے دورے پر تھے، وہاں کے اعلیٰ حکام سے مختلف مسائل پر بات چیت کی ہے۔
وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد جواد ظریف نے دوسری بار متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان اور اس ملک کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے علاقائی، عالمی اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی۔ اسی طرح ایران اور متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں مختلف میدانوں میں تعاون کی 8 دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے۔ ان دستاویزات پر ایران اور امارات کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے۔ اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران کی حکومت اور خاص طور پر صدر ڈاکٹر حسن روحانی اپنے ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتے ہیں، اور گزشتہ مہینوں کے دوران دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے اس بات کی علامت ہیں کہ دونوں ہی ممالک کے حکام اپنے تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ مستحکم بنانے میں پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ باہمی صلاح و مشورے اور علاقائی سطح پر دو طرفہ اعتماد کی تقویت وہ جملہ ضرورتیں ہیں جن کا احساس علاقے کے سبھی ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امن و استحکام سے ہی قوموں کی ترقی اور اقتصادی خوشحالی کی ضمانت ملتی ہے، اور اس سلسلے میں حکومتوں کا کردار ناقابل انکار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے نائب سربراہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران سبھی میدانوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے متحدہ عرب امارات کے نائب سربراہ محمد بن راشد آل مکتوم کو، جو دبئی کے حاکم بھی ہیں، ایران کا دورہ کرنے کے لیے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا دعوت نامہ بھی پیش کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف متحدہ عرب امارات کا اپنا دورہ مکمل کر کے منگل کی رات تہران واپس آ گئے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے اور ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے یہ دورہ ایک ایسے وقت انجام دیا ہے جب متحدہ عرب امارات کی طرف سے وقفے سے 3 ایرانی جزیروں کا مسئلہ بھی اٹھایا جاتا رہا ہے۔
فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے رفح پاس کو مستقل طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے بدھ کے روز جنوبی غزہ کے خان یونس شہر میں ایک رہائشی علاقے کا معائنہ کرتے ہوئے مصر کی حکومت سے رفح پاس مستقل طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں شہری تعمیرات کے لیے ساز و سامان کی سپلائی کے لیے رفح پاس کھولنا انتہائی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ سن 2006 کے انتخابات میں حماس کی کامیابی کے بعد سے ہی صہیونی حکومت نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کا تختہ الٹ جانے کے بعد مصر کی عبوری حکومت نے ایک بار پھر رفح پاس کو بند کر کے فلسطینیوں کی آمد رفت میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ مصری حکام کے اس اقدام کے باعث بیمار فلسطینیوں کو باہر جا کے علاج کرانا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور بہت سے فلسطینیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں روس کے طرفداروں اور یوکرینی فوجیوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔
روس، امریکہ، یورپی یونین اور یوکرین کی عبوری حکومت کے درمیان چار جانبہ مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اس درمیان اعلیٰ روسی حکام نے یوکرین کے بحران میں مزید شدت پر تشویش ظاہر کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ان پر واضح کر دیا ہے کہ یوکرین میں خانہ جنگی کا خطرہ انتہائی سنجیدہ رخ اختیار کر گیا ہے۔ روس کے وزیر اعظم دمیتری میددوف نے بھی قزاقستان اور بیلاروس کے وزراء اعظم سے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران یوکرین میں عبوری حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان بھی مسلح جھڑپوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریں اسنا یورپی سلامتی اور تعاون کی تنظیم میں روس کے نمائندے آندرے گیلے نے کہا ہے کہ روسی حکام اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ یوکرین میں خانہ جنگی کا امکان ہے۔ روسی حکام کا یہ مشترکہ اور ہم آہنگ موقف دراصل یوکرین کی عبوری حکومت کی جانب سے مخالفین کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا رد عمل ہے۔ یوکرین میں روسی نجات مسلح گروہ ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کی علیحدگی اور روس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یوکرین میں روس کے حامیوں اور یوکرینی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ نیشنل گارڈ کے نام سے موسوم یوکرین کی جدید تاسیس سیکورٹی فورس نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں سرکاری عمارتوں پر قابض روس نواز گروہوں کے خلاف مسلح کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف کے افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر فرانس پریس نے خبر دی ہے کہ شہر کراماتورسک میں روس نوازوں نے یوکرینی فوج کے متعدد ٹینکوں پر قبضہ کر کے ان پر روسی پرچم نصب کر دیا ہے۔ فرانس پریس نے اپنے ایک نمائندے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ منگل کو شہر کراماتورسک میں تین ہلکے ٹینکوں اور متعدد فوجی گاڑیوں کو شہر میں ایسی حالت میں دیکھا گیا کہ ان پر روس کے پرچم نصب تھے اور عبوری حکومت کے مخالف مسلح افراد سوار تھے۔ فرانس پریس کے مطابق یوکرین کے فوجی ٹینکوں اور ٹرکوں کو مشرقی شہر سلویانس کی جانب بھی بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ٹینک اور فوجی ٹرک کہاں سے چلے تھے، لیکن فرانس پریس کے مطابق ان کا مقصد روس نواز باغیوں کو کچلنے کی کارروائیوں میں شرکت کرنا تھا، لیکن شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان پر روس نوازوں نے قبضہ کر لیا۔ یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر توچینوف کے حکم پر نیشنل گارڈ اور فوج نے جنوبی اور مشرقی شہروں میں روس نوازوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماسکو روسی نجات باشندوں کے خلاف عبوری حکومت کے وفادار فورسز کی کارروائی کو اپنے لیے ریڈ لائن سمجھتا ہے، کہ جس کو عبور کرنے کی صورت میں کریملن روسی نجات باشندوں کی حفاظت کی خاطر یوکرین میں فوجی مداخلت کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ روسی نجات باشندوں کا دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر توچینوف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو تجویز پیش کی ہے کہ یوکرین کی فوج اور اقوام متحدہ کے امن فوجی یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کی حفاظت کے لیے علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کا مشن مشترکہ طور پر انجام دیں۔ یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر توچینوف نے اس تجویز کے ذریعے روس کے مقابلے میں خود کو تنہائی سے نکالنے اور ایک طرح سے اس تنازع میں خود کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض عالمی اداروں نے توچینوف کی درخواست سے پہلے ہی ان کی امداد شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ڈائریکٹر نے دو مرتبہ کیف کا دورہ کرنے کے بعد جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے یوکرین میں آباد روسی نجات اقلیتی باشندوں کو لاحق منظم خطرات سے متعلق روسی حکام کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
روس نے یوکرین کی ارضی سالمیت اور اتحاد کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بدھ کے روز ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین میں تمام علاقوں کے نمائندوں اور قومی مذاکرات کے بغیر ارضی سالمیت اور اتحاد کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے سیاسی بحران سے اس ملک کے مغربی علاقوں کے ساتھ جنوبی اور مشرقی علاقوں کے وسیع اختلافات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ یوکرین کے موجودہ بحران کی ایک اہم وجہ اس ملک کا غیر متوازن آئین ہے، کہ جس میں تمام قوموں اور مختلف زبانوں میں بات کرنے والوں کے حقوق اور مفادات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں ہر صدارتی الیکشن کے بعد جیتنے والی پارٹی کے مفاد کے مطابق آئین میں تبدیلیاں لائی جاتی رہی ہیں اور یہ بہت بڑی خامی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسے حالات میں فیڈرل نظام حکومت کا قیام بحران یوکرین کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں فیڈرل نظام حکومت کے قیام سے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے اور مختلف گروہوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ یوکرین میں کسی کو بھی اپنا من پسند نظام حکومت مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بحران سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ وہاں تمام علاقوں کی نمائندگی اور قومی شرکت اور مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مزاحمتی جماعتوں نے پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ ہندو نواز جماعتوں نے عوام سے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپت محمد حسن۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے جہاں ہند نواز جماعتیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تگدو میں مصروف ہیں، وہیں پر ہند مخالف جماعتوں نے بھی ریاست گیر سطح پر انتخابات کے بائیکاٹ مہم کے سلسلے میں اپنی مہم تیز کر رکھی ہے۔
ریاست بھر میں جہاں ہند نواز جماعتیں لوگوں کو انتخابی عمل میں شامل ہونے کے لیے تمام تر قوت کا استعمال عمل میں لا رہی ہیں، وہیں پر مزاحمتی جماعتیں لوگوں کو اس عمل سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ وادی کے مختلف علاقوں میں برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے انتخابی جلسوں کے دوران لوگوں سے کہا کہ وہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ریاست کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جو سری نگر پارلیمانی نشست سے انتخاب لڑ رہے ہیں، نے کہا ہے کہ ان کی جماعت حقیقت پسندی سے کام لے رہی ہے اور ہم لوگوں سے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کریں گے جو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے پچھلے دو دہائیوں سے خونین دور دیکھا اور ان کے بقول جو مزاحمتی جماعتوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے وہ سب چکنا چور ہو گئے ہیں اور مزاحمتی سیاست نے ریاست کو تشدد کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اور صرف آئین ہند کے دائرے میں اندرونی خود مختاری کو بحال کرنا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مفتی محمد سعید نے اپنے انتخابی جلسوں کے دوران لوگوں سے کہا کہ اگر پارلیمانی انتخابات میں ان کے امیدوار کامیاب ہوئے تو وہ نئی دہلی میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے تمام جماعتوں میں اتفاق رائے قائم کریں گے۔
جو بھی سرکار بنے گی اسی کو نہیں بلکہ سارے اپوزیشن میں، سارے ہندوستان میں ایک کانسنسس بنانا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔
ادھر تمام مزاحمتی جماعتوں جن میں حریت کے تمام دڑے اور قوم پرست جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شامل ہیں، نے وادی کے طول عرض میں انتخابات مخالف مہم شروع کر رکھی ہے اور مزاحمتی جماعتیں لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس عمل سے دور رہیں کیونکہ انتخابات میں شرکت کرنے سے اقوام عالم کو ان کے بقول گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مزاحمتی جماعتوں کا استدلال ہے کہ انتخابات سے اگرچہ مسئلے کشمیر کی حیثیت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، تاہم جس عمل سے کشمیری مزاحمتی تحریک کو ان کے بقول زخ پہنچنے کا خدشہ ہو، اس عمل سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور صوبائی وزیر مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ، طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تحفظ پاکستان آرڈیننس پر بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ ختم کرانے کے لیے کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اس درمیان پارلیمنٹ کی راہداریوں میں موجود مختلف جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے اپنی آپسی گفتگو میں کہا کہ اگر تناؤ کی صورت برقرار رہتی ہے تو جمہوری نظام کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان ممبران پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ دفاعی کمیٹی کا اجلاس پہلی فرصت میں بلا کر معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سے فریقی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر انتظام ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ طرفہ تعلقات و تعاون کے موضوع پر اہم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ طرفہ تعاون کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سے اس کے ہمسایہ ممالک، خصوصاً ایران اور پاکستان، براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایران اور پاکستان آپسی تعلقات و تعاون کو فروغ دے کر افغانستان کے ساتھ تعاون تعلقات کو بڑھائیں تاکہ وہاں امن و استحکام پیدا ہو سکے، کیونکہ افغانستان میں امن خطے میں امن و استحکام کا باعث ہوگا۔ جبکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل پاکستان کی فوری توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اشفاق حسن، ماہر سیاسیات اور انٹرنیشنل افیئرز ڈاکٹر رفعت حسین، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شیری رحمان اور دیگر نے کہا کہ عالمی سطح پر بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ طرفہ تعلقات و تعاون تینوں ممالک کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے ساتھ تینوں ممالک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی طرف سے کسی قسم کی پراکسی وار اس ملک کو خطے میں تنہا کر دے گی، لہذا ہر ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
بحرین کے مختلف علاقوں میں آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے عام شہریوں پر حملے کیے ہیں۔
بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں پر حملے کر کے دسیوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان حملوں کے دوران آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ دیا اور ان کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس درمیان سینکڑوں کی تعداد میں بحرینی شہریوں نے الگ الگ شہروں میں حکومت مخالف مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی تشدد آمیز اور ظالمانہ پالیسیوں کی مذمت کی۔ مظاہرین نے بحرینی عدالت کے فیصلوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران بحرینی حکومت کے کارندوں نے سینکڑوں مظاہرین کو کچل کر ان کے گھروں پر حملہ کیا۔ اس عرصے میں دسیوں مظاہرین بری طرح زخمی ہوئے ہیں اور 12 قیدیوں کو بری طرح ایذائیں دی گئی ہیں۔ بحرینی حکومت نے جب سے مخالفین کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اس وقت سے اب تک اس نے 744 افراد کو گرفتار کیا ہے، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مخالفین کے ساتھ بات چیت کا بحرینی حکومت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس دوران اللولو ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے مظاہرین کو قید میں رکھنے کے لیے ایک بڑے جیل خانے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ بحرینی سیکورٹی فورس نے ملک کے 25% مخالفین کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے جیلوں میں قیدیوں کو رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اس وقت 4000 سے زائد سیاسی قیدی بحرینی حکومت کی جیلوں میں بند ہیں، جن میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بحرینی حکومت کے اس قسم کے ظالمانہ اور تشدد آمیز اقدامات کے پیش نظر بحرین کے انسانی حقوق کے مرکز کے ایک عہدیدار یوسف المحافظہ نے کہا ہے کہ بحرین میں عام شہریوں پر ہونے والے مظالم کے ذمہ دار اس ملک کے بادشاہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر قانون ہیں اور ان لوگوں پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوام کی پرامن تحریک جاری ہے۔ اس عرصے میں بحرینی حکومت نے عوامی مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے علاقے کے بعض عرب ملکوں، حتیٰ کچھ مغربی ملکوں کی بھی مدد سے ان مظاہرین کو کچلنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کی اس قسم کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بحرین کے بحران کا پرامن حل مشکل ہے۔ بحرین میں جاری پرامن تحریک کے دوران آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور سعودی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات اور کارروائیوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔
شام میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سرکاری اور عوامی رضاکار فورس نے مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ المنار ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے عوامی رضاکار جوانوں کی مدد سے حمص کے قدیمی علاقے میں واقع حمیدیہ، باب الرود، جوت الشیعہ اور وادی ساحل میں کارروائیاں کر کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس علاقے میں شامی فوج کی پیش قدمی کے سبب حمص کے قدیمی محلوں میں موجود تکفیری عناصر اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے مقامات کی طرف فرار کرنے کی کوششوں کے دوران مارے گئے ہیں، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد نے خود کو فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ جنوبی صوبے القلمون میں فوج کے ایک تازہ دم یونٹ نے ایک بھرپور کارروائی کر کے دسیوں مسلح تکفیریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کارروائی میں اسال الوروز سے موسوم ایک بڑا علاقہ فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ دریاسنا الملیہ سٹی میں خلیج فارس تعاونی کونسل کے رکن ممالک کے متعدد جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شام کے اعلی فوج افسران کے مطابق ملیہ شہر میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں متعدد کمانڈر بھی شامل ہیں۔ ادھر شام کے مشرقی صوبے الحسکہ میں واقع تلے تمر سے موسوم ایک علاقے میں مسلح تکفیری دہشت گردوں کے ایک حملے کو عوامی رضاکاروں نے پسپا کر دیا ہے۔ دریاسنا دارالحکومت دمشق کے مضافات علاقے ہرستہ، ادرا اور عالیہ میں شامی فوج نے اپنا گرینڈ آپریشن جاری رکھتے ہوئے سرکردہ دہشت گرد عناصر کو ان کے متعدد ساتھیوں کے ہمراہ ہلاک کر دیا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران داخلی اور بیرون ملک کی سطح پر آل سعود حکومت کی سیکیورٹی پالیسیوں کی مسلسل شکست کے بعد سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ نے سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ بندر بن سلطان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔
سعودی فرما روا شاہ عبداللہ نے 2 ماہ قبل شام سے متعلق معاملات کا چارج بندر بن سلطان سے واپس لے لیا تھا اور ان کی جگہ وزیر داخلہ محمد بن نائف کو شام کے امور کا انچارج بنا دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک فرمان جاری کر کے بندر بن سلطان کو انٹیلیجنس چیف کے بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ یوسف بن علی الادریسی کو سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ یوسف بن علی ادریسی سے پہلے بندر بن سلطان کے معاون اور خفیہ ایجنسی کے نائب سربراہ تھے۔ گزشتہ 35 برس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب آل سعود خاندان سے باہر کا کوئی شخص سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ بنا ہے۔ بندر بن سلطان 22 سال تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہ چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس سے ان کے بہت ہی گہرے تعلقات رہے ہیں۔ انہیں سعودی انٹیلیجنس کے محکمے سے ایک ایسے وقت ہٹایا گیا ہے جب گزشتہ دنوں اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بارہا یہ خبریں دی تھیں کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ اور بندر بن سلطان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ علاقے کے ذرائع ابلاغ نے بارہا اس خبر کا اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے سابق ولی عہد سلطان بن عبدالعزیز کے بیٹے بندر بن سلطان کی سیکورٹی اور جاسوسی سے متعلق پالیسیوں کی ناکامی، خاص طور پر شام میں ان کی پالیسیاں ناکام ہو جانے سے سعودی عرب کے حکام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اگرچہ بعض ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ بندر بن سلطان کو ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے، لیکن علاقے کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ تکفیری دہشت گردوں کو استعمال کر کے شام کے سیاسی نظام کو گرانے میں بندر بن سلطان کی ناکامی اور اسی طرح خود سعودی عرب کے اندر عوامی تحریک پر قابو پانے میں ناکامی، ساتھ ہی ملک کے اندر غیر ملکی محنت کشوں کے مظاہروں اور احتجاج نے آل سعود حکومت کے لیے پیچیدہ مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر بندر بن سلطان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے۔ دراصل بندر بن سلطان کو ان حالات اور واقعات کے بعد برطرف کیا گیا ہے جب سعودی حکام کو اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا کہ بندر بن سلطان کی شام میں غلط پالیسیوں کی سعودی عرب کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے، کیونکہ بندر بن سلطان نے ہی عرب اور مغربی ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کا اتحاد بنا کر شام کے خلاف جنگ شروع کرائی تھی۔
ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال اور متعدد سمجھوتوں پر دستخط۔ رفح پاس مستقل طور پر کھول دیا جائے، مصر کی موجودہ حکومت سے فلسطین کے منتخب وزیر اعظم کا مطالبہ۔ یوکرین کا بحران، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں روس نوازوں اور یوکرین کے فوجیوں کے درمیان تصادم، خانہ جنگی کا خطرہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔